اصبروا صبر کرو، وصابروا اور دوسروں کے مقابلے میں بھی صبر کرو، ورابطوا اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، وتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت گویا پوری سورت کا خلاصہ ہے کہ اس سورت میں جتنے احکامات تمہیں دیے گئے ہیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا۔ صبر عربی میں باندھنے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو گویا رسی سے باندھ لے۔ صبر کا مطلب اپنی نفس کی خواہشات کو کچلنا۔ علماء نے اس کے تین ارکان بیان کیے ہیں، الصبر عن المعصیۃ، نمبر ایک گناہ سے بچنے کی کوشش پر جو نفس کو تکلیف ہو اس پہ صبر کرنا۔ کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے، دل چاہتا ہے کسی گناہ کے کرنے کو، تو صبر کرنا ایسے موقع پر، اپنے دل کی خواہشات پہ کنٹرول کرنا، اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا الصبر علی الطاعۃ، اللہ تعالی کی جو اطاعت ہے، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کی بجا آوری میں صبر کرنا۔ جیسے فرض نماز کا حکم دیا گیا، یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں اللہ نے خصوصی طور پہ فرمایا کہ نماز بہت مشکل کام ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، سورہ بقرہ میں بتا دی اللہ نے کہ پانچ وقت نماز کی پابندی آسان کام نہیں ہے۔ نماز میں نفس پہ چوٹ بہت زیادہ پڑتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ کوئی ایک وقت متعین ہوتا، اسی میں پانچ پڑھنے کی اکٹھی اجازت ہوتی، جیسے کہ بعض لوگ سارا دن کی رات کو ایک وقت میں پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو بھی اتنی مشکل نہیں تھی۔ یہ جو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے نماز کو، اور یہ پانچوں حصے وقت کے ایسے وقت اوقات ہیں جن میں انسان کسی اہم کام میں مشغول ہوتا ہے، یعنی پانچوں اوقات، اور اگر آپ ان میں سے کسی وقت میں فارغ ہوں گے تو یقیناً کسی دوسرے وقت میں مصروف ہوں گے، کیونکہ دن کے اہم اوقات جو ہے نا وہ پانچ ہی ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے کا وقت، یعنی جس وقت دن تبدیل ہو رہا ہے، رات گزر رہی ہے، فجر کی نماز کا وقت اس قدر مشکل ہے اس کی ادائیگی کہ اچھے اچھے نمازی بھی فجر کی نماز گول کر دیتے ہیں۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، اس وقت دفتروں میں ملازمین اپنے کاموں میں اور تجارت پیشہ آدمی اپنی تجارت میں مشغول ہوتا ہے، یعنی کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے وہ، تو اس وقت بھی نماز کے لیے حاضری۔ پھر عصر کا وقت، سورج ڈھلنے کا وقت، لوگ تھکے ہارے گھر کی طرف آنے کے لیے بوریا بستر گول کر رہے ہوتے ہیں یا آ چکے ہوتے ہیں، عین اس وقت نماز۔ پھر جیسے ہی سورج غروب ہوا اس وقت، پھر رات کے اندھیرے میں، ایک دن کی بات ہوتی، دو دن کی بات ہوتی، تین دن کی بات ہوتی، چالیس دن کی ہوتی تو لوگ چار مہینے بھی تبلیغ میں لگا کے آ جاتے ہیں کہ بھائی چار مہینے کی بات ہے، پھر تو اپنے گھر میں ہی ہوں گے نا۔ بلوغت کی دہلیز پہ جس وقت سے، جس دن قدم رکھتا ہے، اس وقت سے لے کے موت تک پانچ وقت پڑھتے ہی رہنا ہے، تو ایک دفعہ نفس پہ چوٹ نہیں لگتی، دن میں پانچ دفعہ چوٹ لگتی ہے نفس۔ آپ جو پکے نمازی ہیں ان کو دیکھیں، کہیں جا کے بیٹھیں گے نا، کسی دعوت میں گئے یا کسی دوست کے پاس جا کے بیٹھے ہیں، ابھی بات چلی گئی بھائی چلے بھائی نماز کا وقت ہو، دوسرا جو نمازی نہیں ہوتا کہتا ان کے سارے دن نمازیں ہی ختم نہیں ہوتی. پھر آپ جناب اثر پڑھ کے آئے, پھر گپ شپ شروع ہوئی, آج ہی کچھ چائے ہے, کچھ ریفریشمنٹ کا سامان ہے, یہ بسکٹیں کھائیے, اور آپ اس موضوع پر بات کر رہے تھے, جی کہیے اپنی بات جاری رکھیں. ابھی بات درمیان میں پہنچتی ہے, اچھا وہی نماز پڑھ کے آ جائیں, باقی بات پھر انشاءاللہ بعد میں. پھر جاؤ بھائی, پھر ابھی آگے بیٹھے ہوتے ہیں, کھانے کا ٹائم شروع ہونے والا ہوتا ہے, تو پھر عشاء کی نماز کا وقت, ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن نہیں, چار دن نہیں, پانچ دن, چھ دن, سات دن, آٹھ دن, ایک سال, دو سال, دس سال, بیس سال, چالیس سال, ستر سال ہو جائے گی عمر, معاف نہیں ہوگی. بستر پہ مریض بن کے لیٹ جائے گا, قضاء حاجت بستر ہی پہ ہو رہی ہے. نمازی آدمی خود بھی پریشان ہوتا ہے, دوسروں کو بھی چکر میں ڈالتا ہے. نمازی بیمار ہو جائے نا تو اس کے جو آل اولاد, وہ اگر نمازی ہوگی تو وہ تو ابا کی خدمت کرے گی, وضو کرائے گی ابا کہ والد محترم نمازی ہیں, اب ان کے لیے یہی کوئی لوٹے پانی کا انتظام کرو بستر پہ, تو وہ وہیں وضو کرا دیں گے, ورنہ وہ بھی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. یاد ان کے لیے ایک تو پھر ان کے کپڑوں کا پاک رکھنا اس حالت میں, بستر مرض جس مریض جس بستر پہ لیٹا ہے, قضاء حاجت بھی وہیں, کیونکہ وثیابہ کا فطاہر, سب سے پہلے اسلام میں جو حکم نازل ہوا, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو, نماز کے لیے اس کی تاکید ہے. تو کس قدر طہارت کے احکام, اس وقت بار بار کپڑے تبدیل کرنا, کپڑے تبدیل کروانا, اس مریض کو وضو کرانا, تو خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسرے بھی پریشانی میں. اچھے اچھے نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں, تو پھر نمازیں وہ بھی گول کر دیتے ہیں. بہت ہی کم ایسے نمازی ہوتے ہیں جو موت تک نماز سے غافل نہیں ہوتے. صحابہ کرام کی تو تھی ہی صفت, ہمارے جو اکابر گزرے ہیں, ابھی موجود ہیں بہت سارے, ان کی بھی یہ حالت ہے کہ جب بے ہوشی کی حالت میں ہوں, غنودگی کی حالت میں ہوں, جیسے ہی مرض ہلکا ہو, ہوش میں آئیں, سب سے پہلے پوچھتے ہیں بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا کہ نہیں, فکر لگی رہتی نماز نہ قضا ہو جائے. وہ اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس تاکید کے ساتھ اللہ نے نماز کا حکم دیا, اتنی تاکید کے ساتھ کسی بات کا حکم نہیں ہے. ایسی تاکید سے دنیا کے کسی مذہب میں کوئی عبادت نہیں ہوگی جتنی تاکید سے اللہ تعالی نے نماز کو فرض کیا ہے. اس کا اندازہ اس سے لگائیے, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. اندازہ لگائیے, قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ میدان جنگ میں ہوں اور نماز قائم کرنے کا ارادہ ہو, دنیا کا کوئی مذہب ایسا ہے جو میدان جنگ میں بھی اپنی عبادت کو, کبھی دیکھا آپ نے ہندو لڑتے ہوئے بھی, لڑائی کے دوران بھی بھگوان کی عبادت کرتے ہیں, عین جنگ لڑتے ہوئے کبھی دیکھا کسی ہندو کو, کسی عیسائی کو دیکھا کہ عین لڑائی کی حالت میں جب چاروں طرف سے گولیوں کی جھنکار ہو, اس وقت بھی اتوار کے دن وہ جو عبادت چرچ میں جا کے کرتے ہیں, میدان جنگ میں اس عبادت میں مشغول ہو جائیں, کوئی نہیں کرتا. لیکن نماز پڑھنے والے میدان جنگ میں بھی نماز کو قضا نہیں کرتے. اور ایک اور مقام پر قرآن مجید نے فرمایا کہ جب خوف کی حالت میں ہو, فریجالن او رکبانا, تو چاہے تو گھوڑے پہ سوار ہو گئی پڑھ لو, یا پیدل پڑھ لو, چلتے چلتے پڑھ لو, یعنی اتنی جان کا خطرہ اگر ہے نا میدان جنگ میں کہ گولیوں کی بارش ہے, بموں کی بم پھٹ رہے ہیں, تو اب ڈر یہ ہے کہ اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر جماعت قائم کرنے کی کوشش کی تو سارے ہلاک نہ ہو جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی سواری پر بیٹھ کے پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اور جب جیسے ہی امن کی حالت میں آ جاؤ, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پھر ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ, ساری زندگی تو پڑھتے ہی رہے ہیں, اب میدان جنگ میں گھوڑے پہ بٹھا کے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر گھوڑے کا رخ کبھی قبلے کی طرف ہوگا کبھی نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جہاں گھوڑے کا رخ ہے وہی تمہارا قبلہ, قبلے کی طرف پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو. قبلے کی طرف پھیرو گے تو لڑو گے کیسے؟ کیسے لڑو گے؟ پھر جس طرح ممکن ہو جیسے بن پڑے پڑھ لو نماز. تو پیادہ پا پڑھ سکتے ہو پیدل پڑھ لو, گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ سکتے ہو گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ ساری زندگی پڑھتے ہی آئے ہیں اس حالت میں اور لڑ بھی تیری خاطر رہے ہیں, تیری خاطر اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا ہے تو چھٹی دے دے. تو آگے آیت میں اسی کا اللہ نے جواب دیا کہ چھٹی اس لیے نہیں ہے, یا چھٹی کے بجائے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں, رات کو جب آرام کے لیے بیٹھیں گے یا فارغ ہوں گے جنگ سے اس وقت قضا پڑھ لیں گے. تو اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا, فرمایا نہیں قضا نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کیسی عجیب آیت ہے. فرمایا گھڑ گھوڑے پر سوار ہو کے پڑھو یا پیدل پڑھ لو, کیونکہ مومنین پر نماز مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. اگر اس میدان جنگ میں اس وقت میں نہ پڑھی تو پھر تو وقت اس کا ختم ہو گیا, وقت میں تو نہ پڑھی. ظہر کی نماز کا مطلب وہ نماز جو ظہر کے وقت کے اندر اندر ہو, اس کو ظہر کی نماز کہتے ہیں. فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین, جو لوگ ہماری ذات پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں رب مانتے ہیں ان پر نماز ایسے ہی فرض کر دی گئی کہ جب چاہو پڑھ لو. کتاباً ایسے لکھی گئی ہے موقوتا, کہ اس کے اوقات متعین ہیں. تو میرے بھائی کتنی تاکید ہے, افسوس آج اس پر ہوتا ہے کہ نمازی بھی آج نمازی نہیں ہے. بے نمازی تو ہے ہی نہیں, ہے ہی بے نمازی, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج نمازی بھی نماز نہیں پڑھتا. ذرا ذرا سی باتوں پہ نماز بھی گول جماعت بھی گول, معمولی معمولی باتوں پہ. بازار جائیں گے نماز اڑا دی, سفر پہ جائیں گے نماز اڑا دی, ڈرائیور روک نہیں رہا. بہت سے لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ ڈرائیور جو ہے نا روک ہی نہیں رہا تو نماز کیسے پڑھیں. مجھے آپ بتاؤ, آپ کو بہت زور کی قضاء حاجت ہو, تقاضا ہو اور ڈرائیور گاڑی نہ روک رہا ہو, تو اس موقع پر جتنا لڑیں گے نا اس سے اور بہادری آ جائے گی, اس سے زیادہ بہادری نماز کے لیے آنی چاہیے, اس سے زیادہ ڈرائیور سے لڑائی کا جذبہ ہونا چاہیے. مگر افسوس کی بات اس پر ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو ڈرائیور سے لڑ پڑتے ہیں. نمازیوں کی بات کر رہا ہوں, اگر بس ڈرائیور نہ روکے نا تو اپنے ذاتی مفاد, بچے کو پیشاب آ رہا ہے, بچہ تنگ کر رہا ہے, یا خود کوئی قضاء حاجت کا تقاضا ہے, جا کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے مسلط ہو کہ روک گاڑی آپ. لیکن نماز کے لیے بہت سے تو کہتے ہی ڈھیٹ بن کے بیٹھے رہتے ہیں, اور جو کہتے ہیں وہ جا کے ایک دفعہ ایسی باریک سی منہنی سی آواز نکالیں گے کہ بھائی ذرا نماز کے لیے روک دو, وہ بھی اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں نے ایک دفعہ روکا تھا اس نے گاڑی نہیں روکی تو اب میرا کیا قصور ہے, میں قضا پڑھ لوں گا. ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ اس کو, اور اگر یاد رکھیں کچھ مسائل تو ایسے ہیں جن کو شریعت نے عذر قرار نہیں دیا لیکن ہم اسے عذر سمجھتے ہیں. ایک اصول یاد رکھیے, یہ بہت اہم اصول ہے, شریعت کے مزاج میں لچک بالکل نہیں ہے, نرمی ہے. اللہ نے جو قانون دیے نا وہ قانون آسان دیے مگر ان میں لچک نہیں رکھی ہے. لچک نہ ہونے کا مطلب یہ کہ پھر جیسا قانون دے دیا ایک دفعہ تو بس وہ پھر قانون بن گیا, اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ وضو اگر نہیں کر سکتے, پانی نہیں ہے ایک میل کے اندر اندر, یا کوئی جان کا خوف ہے یا بیماری ہے وضو کرنے میں, تو حکم دے دیا تیمم کرو. اب تیمم کتنی آسان چیز ہے, مٹی پہ بھی ہو جاتا ہے, پتھر پہ بھی ہو جاتا ہے, پلاسٹک پہ اگر گرد لگی ہوئی ہے تو اس گرد پہ بھی ہو جاتا ہے, اور غسل کا تیمم بھی ویسا ہی ہے جیسے وضو کا. اتنا آسان بنا دیا تیمم کو کہ ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارے یا گرد پہ ہاتھ مارے, منہ پہ پھیر لیں وہ ہاتھ, دوسری دفعہ ہاتھ مارے دونوں بازوں میں پھیر لیں, بس دو ضرب سے کام ہو جائے گا آپ. اگر غسل فرض ہو گیا مرد پر یا عورت پر, سفر میں کسی پر بھی فرض ہو گیا, پانی کا انتظام نہیں ہے تو بہت آسان کہ یہی کام کر لیں غسل کی نیت سے. نیت یہ ہو کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں یا غسل جنابت کر رہی ہوں, ایک ہاتھ مٹی پہ مارا منہ پہ پھیر لیا ہاتھ, دوبارہ ہاتھ مٹی پہ مارا دونوں بازوؤں پہ پھیر لیا. مٹی پہ ماریں گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مٹی منہ پہ لگے گی تو تھوڑا سا احساس ہوگا بھائی کچھ ہوا ہے, لیکن اگر پتھر پہ ہاتھ ماریں گے تو وہ تو مٹی بھی نہیں لگی, صرف یوں ایک ہوائی ایک بات ہو رہی ہے. لیکن چونکہ قانون بنا دیا, اب اگر
کوئی یہ کام نہیں کرتا، کہتا ہے بھائی پتھر پہ ہاتھ پھیر کے کیا ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کچھ مل تھوڑی رہا ہے، جیسا منہ پہلے تھا ویسے کا ویسا ہی رہے گا. وضو میں تو پھر بھی صفائی ہو جاتی ہے، پانی بہتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، لہذا میں ویسے ہی پڑھ لوں گا. تو کتنا ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ لے، کتنا ہی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روئے، نماز قبول نہیں ہوگی اس کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک قانون بنا دیا کہ بھئی پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم یا مٹی کے متبادل کوئی بھی چیز ہے اس سے تیمم کرنا پڑے گا، اور ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیرنا پڑے گا تو پھیرنا پڑے گا اب آپ کو. اب آپ اس میں اپنی طرف سے یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، چھوڑو رہنے دو، کرنا پڑے گا. اور فقہا نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ نے قانون بنا دیا کہ غسل جنابت کا تیمم جو ہے نا اس سے غسل ہوگا، تو لہذا فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو پانی سے وضو کر کے آیا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس نے جنابت کے غسل کا تیمم کیا ہے، تو امامت کے حقدار وہ ہے جس نے تیمم کیا ہے، کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ ہے شریعت کی نظر میں. اس لیے کہ شریعت اس کو کہہ رہی ہے غسل کر کے آ رہا ہے، اور جو وضو کر کے آ رہا ہے اس کو شریعت کیا کہہ رہی ہے، وضو کر کے آ رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے، بس آ رہی ہے بھائی. جو زیادہ پاکیزہ ہو وہ امامت کے زیادہ حقدار ہے نا. تو جس نے غسل کا تیمم کیا حالانکہ اس کے جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے، فرض غسل ہے اس کے اوپر، وہ تو پانی جب تک ایک ایک بال کی جڑ میں نہیں پہنچائے اس سے جنابت کے اثر زائل نہیں ہوتے، لیکن اب پانی نہیں ہے تو کیا کرے. شریعت نے کہا بھائی دو ضربے لگا لو، ایک چہرے پہ ایک ہاتھ پہ، ہاتھ پھیر لو بس، مٹی میں لگا کے ہاتھ پھیر لو، تو ہم یہ حکم لگا دیں گے تم نے غسل کر لیا. تو فقہ کہتے ہیں یہ واقعتاً اس کا غسل ہو گیا، لہذا اب یہ نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے. باوضو لوگ اس کے پیچھے پڑھیں گے، کیونکہ یوں سمجھا جائے گا یہ غسل کرنے والا ہے اور وہ وضو کرنے والا ہے. تو قانون جب شریعت نے بنا دیا، اب اس میں تبدیلی یا لچک نہیں ہے، وہ کرنا پڑے گا کچھ بھی ہو جائے. اس کی ایک اور مثال کہ شریعت نے ہر نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا نا. سردیوں میں آپ کو پتا ہے وضو کرنا بہت مشکل ہے. اب آپ نے سردی میں ہمت کی، فجر میں آپ اٹھے اور یک ٹھنڈے پانی سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے وضو کیا، چاروں اعضا دھو لیا، اچھی طرح وضو کر لیا، پاؤں کی ایڑی پر ایک بال رہ گیا تھا، آپ نے کہا چلو یہ رہنے دو، چلو یہ رہنے دو، جب اتنی محنت اللہ کے لیے میں نے کی ہے تو کچھ اللہ بھی مجھے چھوٹ دے دے گا، ایک بال یا ایک ناخن رہنے دو، وہ رہنے دو. اس طرح سے کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے آ گئے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایک بال رہ گیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہو میں دوبارہ گھر جاؤں یا دوبارہ جا کے نلکا کھولوں یا سردی میں جاؤں گا میں دور، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، ایک بال سے کیا ہوتا ہے، ایسے ہی پڑھ لو تو کیا خیال ہے ہو جائے گی نماز اس کی. وہ اگر پڑھے گا تو ایسے ہی ہے جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور بغیر وضو والے میں. اس لیے کہ اللہ نے جب قانون بنا دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، اے ایمان والوں جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، تو چہرہ مکمل دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک مکمل دھو لو، سر کا مسا کرو، اور پاؤں کو ایڑیوں تک یعنی ایڑیوں سمیت دھو لو. تو اب ایڑیوں سمیت دھونے کا مطلب پوری ایڑی دھلنی چاہیے، بال کا کروڑواں حصہ بھی خشک نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں آسانی نہیں ہے کہ آپ اس میں ایک بال چھوڑ دیا تو دو بال چھوڑ دیے، یہ اتنی سی جگہ چھوڑ دی کہ جہاں اتنی محنت کی ہے میں نے، تو اللہ کہے گا نہیں تیری محنت قبول نہیں. تو اس سے میرے بھائی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آسان قوانین بنائے، مگر اب جیسے بنا دیے وہ بن گئے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے نماز ہم پہ فرض کی، فرض کر دی نماز، اور اس کے بارے میں کچھ قوانین بنا دیے، کچھ مشکلات پیش آتی ہیں ان میں چھوٹ دے دی. مشکلات کیا پیش آتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے انسان کو، بیماری میں آسانی دے دی، مسجد میں نہیں آ سکتے گھر میں پڑھ لو، سمجھ رہے ہیں نا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، لیکن یاد رکھو بیٹھ کے وہی پڑھے گا جس کو کھڑے ہو کر پڑھنے پر قدرت نہیں ہے، یہ قانون اس کے لیے ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سفر میں لوگ جاتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی فرض نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سفر میں کھڑے ہو کر مشکل ہے، کیوں مشکل ہے بھائی، ٹرین میں کھڑے نہیں ہو سکتے کیا؟ بلکہ ٹرین میں تو ہوتے ہی کھڑے ہیں، ٹرین میں تو کوئی بیٹھ جائے تو بڑی غنیمت کی بات ہے، ہمارے ملک کی ٹرینوں میں کسی کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بڑی شکر ادا کرنا چاہیے اس کا، تو کھڑے ہو کر کیوں نہیں پڑھ سکتا نماز بھائی؟ لیکن نہیں، کہ وہی ہل رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، شریعت نے ایسا کہیں نہیں کہا کہ اگر کھڑے ہو کر آپ ہل رہے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کہیں ہیں کسی حدیث میں، کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ جو کھڑے ہو کر ہلتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ بتایا گیا کہ جب تک کھڑے ہو کر ممکن ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ کشتی میں یا ٹرین میں یا ایسی گاڑی میں آپ کو نماز کا موقع ملا تو آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی حتی الامکان۔ ہاں کوئی اتنا زیادہ ٹرین ہل رہی ہے کہ پٹری کے اکھڑنے کا اندیشہ ہو گیا اور آپ دھڑام سے نیچے گرنے کا اندیشہ ہے، تو بھی دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا سہارا لے کے کھڑے ہو جائیں، کسی ستون کو، پول کو پکڑ لیں آپ، کھڑے اس طرح سے ہو جائے۔ کوئی چیز پکڑنے کی بھی جگہ نہیں ہے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر آخری آپشن کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں، گرنے کا اگر خطرہ ہو۔ وہی بات ہے کہ قانون دے دیا، اب اس میں لچک نہیں رکھی۔ تو اب دیکھیں آسانی کتنی تھی، بیمار آدمی کے بارے میں قانون بتا دیا کہ کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑے گا۔ ٹھیک ہے، سفر میں اجازت دے دی کہ چار کی دو کرنی۔ اب یہ قانون تو اللہ نے بنا دی، اب ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کہیں چونکہ ڈرائیور نہیں روک رہا لہذا معاف، اب معاف نہیں ہے، ڈرائیور کا کہیں بھی نہیں ہے کہ اگر وہ نہ روکے تو معاف۔ آپ کے لیے حتی الامکان اس سے لڑنا پڑے گا، پھر بھی نہیں کرتا تو پھر آپ کو شریعت کہتی ہے اسی بس میں کسی طرح پڑھیں آپ، جس طرح ممکن ہو قبلے کی طرف رخ کریں۔ اگر قبلے کی طرف رخ کرنا کسی طرح سے ممکن ہی نہیں بن رہا بس کے اندر، تو پھر آپ جہاں چاہے رخ کر کے کسی بھی طریقے سے اس کو، فرض کو ادا کر لیا، کھڑے ہو کر پڑھیں۔ وہ کھڑے ہو کر بھی پڑھنا اگر ممکن نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھے انسان، چھوڑنے کی پھر بھی اجازت بولو بھائی نہیں، چھوڑنے وڑنے کی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کوئی حکومتی قوانین نہیں ہے کہ یہ کرنے تو چلو پیسے کھلا کے یہ کرا لیا وہ کرا۔ اللہ نے بتا دیا، بنا دیا تو پھر بنا دیا، اب نہیں، دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ اس میں لوگ مزے سے چھوڑ رہے ہو، وہ ہی نہیں رہی، کیا کریں گے بھائی، روک ہی نہیں رہا۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہے، لوگ ویسے تو بڑے بڑے معاملات میں شرماتے نہیں ہیں، نماز میں بہت شرم آنے لگتی ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے شرم آ رہی ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ جہاز میں شرم آتی ہے بعض لوگوں کو۔ ایک دفعہ میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، نماز کا وقت ہوا تو ایک دو نمازی بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا چلیں جی نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا یہاں کہاں جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو، ساری سیٹیں فل ہیں، کہیں جگہ نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ ایئر ہوسٹس کو جگہ ہے، تبھی تو چل رہی ہے یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں۔ کہنے کیسی یہ یہاں پڑھیں گے تو گزرے گی کیسے وہ؟ میں نے کہا نہ گزرے، ایسی کی تیسی، ہماری نماز اس کے گزرنے سے زیادہ ضروری ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے لیے جب گزرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ہمارے لیے نماز ضروری ہے۔ زیادہ زیادہ گزرے گی تو یہ نہیں گزر سکے گی اتنی دیر تک، تو یہی ہوگا نا، کسی نے بٹن دبایا ہوگا پانی وانی کے لیے، کولڈ ڈرنک کے لیے، تو وہ تھوڑی دیر سے مل جائے گا اس کو۔ تو ایسی کی تیسی نہ ملے ساری زندگی، ہماری بھلا سے اس کو پیپسی نہ ملے، برگر نہ ملے، ٹھیک ہے، ہماری نماز تو ہو۔ میں نے کہا کہ نماز بھی ہوگی اور جماعت سے ہوگی، کیونکہ اللہ نے جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ کیونکہ جہاد میں بھی اصل حکم یہ ہے، میدان جہاد میں جماعت سے نماز پڑھو۔ جماعت میدان جہاد میں اس وقت معاف ہوتی ہے جب کوئی بم گرنے کا خطرہ ہو کہ سارے امام اور مقتدی ایک ہی دفعہ میں گئی سلام آخرت میں جا کے نہ پھیرے گئی، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ جب تک، صحابہ کرام میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ دو آدمی بھی تھے اور اکیلے نماز پڑھی انہوں نے، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ دو بھی موجود ہو نا اور اکیلے اکیلے پڑھ لی ہو۔ آپ آج بھی سعودی عرب میں یا عرب دنیا میں جائیں، دو آدمی بھی کبھی اکیلے نماز نہیں پڑھتے، اکیلا ہوگا تو انتظار کر رہا ہوگا کوئی دوسرا آئے تو میں جواب کر رہا ہوں۔ فرض نماز جو مشروع ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، تنہا تو ایک آخری آپشن رکھا گیا ہے کہ بھئی ممکن نہیں ہے تو وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تاخیر ہو جاتی اگر مسجد میں کہیں سفر سے آئے ہیں تو دیکھا جماعت ہو گئی، تو بھی آپ تنہا فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر جا کے اپنی ازواج کو جمع کرتے اور ان کی امامت کراتے تھے۔ پھر آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آج لوگ بہت مجھ سے پوچھتے ہیں مسئلہ کہ ہم اپنی بیوی کو جماعت کی نماز کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے اگر مسجد کی جماعت نکل جائے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کرا نہیں سکتے، اس کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے، کرانا ضروری ہے، اکیلے نماز نہیں ہے۔ آپ جاؤ گھر میں اپنی بیگمات، بیگمات تو خیر نہیں، بیگم کو لو اور جو ہے کیا نام ہے اس کو کھڑا کر دو، بچیوں کو بھی کھڑے کر دو. ہاں یہ واجب نہیں ہے، ایک دفعہ مسجد کی جماعت نکل جائے تو پھر واجب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن تاکید بہرحال زیادہ ہے. فضیلت اسی میں کہ آپ گھر جا کے جماعت کی نماز کرائے ان کو دوبارہ. اور یہ جب ہے، جب مسجد میں آیا اور پتہ چلا کہ جماعت نکل گئی ہے، تو اس صورت میں اختیار دیا کہ اب گنجائش ہے تنہا بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی نیت جماعت کی تھی، اب نکل گئی تو شریعت نے اجازت دی، چاہو تو اکیلے مسجد میں پڑھ لو، چاہو بہتر یہ کہ گھر جا کے جماعت کرا دو. لیکن پہلے ہی سے جماعت نکالنے کا اگر پروگرام تھا تو پھر ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر جماعت نکالی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاز نے، میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا ایسے نماز ہوگی، تو گھور گھور کے دیکھ رہے، پتہ نہیں طالبان آ گئے ہیں، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نمازی لوگ آج نماز نہیں پڑھتے اور شرم آتی ہے ان کو، ان کو شرم یہ آ رہی تھی کہ ہم ادھر راستے میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہ سارے صفحے بن جائیں گے جہاز میں ٹیڑھی میڑھی، جس طریقے سے ممکن ہو. لوگ پائلٹ بھی بولے کہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ چڑھ گئے جہاز میں، کیا ہے یار، بعد میں وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں، بعد میں پڑھو یار، کیا سب کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس وقت یہ دماغ میں لے آیا کریں ان سب کی ایسی کی تیسی. جملہ تو نازیبا ہے، لیکن جب تک اس قسم کا الفاظ نہیں، آپ میں بھی حوصلہ پیدا نہیں ہوگا جب تک ایسے الفاظ نکالیں، ان سب کی ایسی کی تیسی. ایک دفعہ ٹرین میں سفر تھا میرا، تو فجر کی نماز کے وقت آپ کو پتا ہے سب پوستی سو رہے ہوتے ہیں، کون اٹھتا ہے فجر میں؟ شریعت کا حکم یہ ہے، یہاں بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ شہر میں ہیں جہاں اذانیں ہو چکی ہیں تو وہاں آپ کو اذان دینے کی ضرورت نہیں. گاؤں میں، جنگل میں، ایسی جگہ پر جہاں اذان نہیں ہوئی تو وہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ فرض نماز سے پہلے اذان کہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے اکیلے ہی نماز پڑھنی، کوئی پڑھنے والا نہ ہو، اذان کہہ کے نماز پڑھے. اب یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ٹرین میں، چلو اسٹیشن پہ اگر پڑھ رہے ہیں وہاں تو اذانیں ہو جاتی ہیں، یہ گاڑی شہر میں چل رہی ہے وہاں بھی اذانیں ہو جاتی ہیں، ٹرین میں آپ بغیر اذان کے پڑھ لیں. فجر کے وقت عام طور پہ جنگلوں میں سے گزر رہی ہوتی ہے ٹرین، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ٹرینیں گزرا کرتی بھی تھیں اور چلا بھی کرتی تھیں. آج کل تو کچھ ایسا سیٹ اپ ہے کہ بیٹھ جائیں جا کے تو پانچوں نمازیں آپ کو کراچی اسٹیشن پہ ہی مل جائیں گی، پانچوں کی پانچوں جماعت سے آپ، بلکہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنے گھر آئے پھر واپس اگلے جمعے کا بھی کہہ کر چلے ہیں. تو یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو جنگلوں میں جب ٹرین گزر رہی ہوتی ہے نا، تو وہاں شریعت کا حکم یہ کہ یہاں بھائی، یہاں فرض پڑھنے سے پہلے اذان کہیں. اب اس میں جو نمازی بھائی ہیں نا، ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے اذان کہتے، کیا آ رہی ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، مولوی ہو کیا ہو گیا پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اچھا والا آدمی کھڑے ہو کر اذان کہہ رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ فجر کا ٹائم شوٹ شروع ہو گیا، اب ٹرین چل رہی ہے، تو میں بھی انسان ہوں، مجھے ایک دم خیال ہوا سارے سورے میں یہاں کھڑے ہو کر چپکے سے دو فرض پڑھ لیتا ہوں اپنی، آرام سے دو سنت دو فرض پڑھ لیتا ہوں. پھر ایک دم ذہن میں مسئلہ آیا کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اذان کہو پہلے. اب دل میں ایک تھوڑا سا خیال آیا، وسوسہ آیا کہ اذان وزان کہوں گا لوگ کہیں گے کیا ہو گیا اس کو، پتہ نہیں اذان کہہ رہے. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ ان لوگوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اور اللہ اگر چاہے نا یہ ٹرین کی ٹکر کرا کے سب کا بیڑا غرق کر دے. یہاں قرآن مجید میں اللہ نے اس قسم کی دھمکیاں بھی بہت دی ہیں، فرمایا بتاؤ تم اگر وہ چاہے کہ آسمان سے تم پہ ٹکڑا گرا دے، آؤ یک سکھا بھی تم جائے نہیں بن پر خشکی تمہیں زمین میں دھسا دے، تم جب سمندر میں سفر کرتے ہو تمہارے جہازوں کو سمندر میں غرق کر دے، تو کون ہے جو پھر اس خدا کے علاوہ تمہاری مدد کرے گا؟ تو اللہ چاہے تو یہ ٹرین کو چلتے چلتے پٹری سے اتار بھی سکتے ہیں، چلتے چلتے کہیں اس کو جو ہے نا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا. تو کھلانے والا بھی، پلانے والا بھی، اور عافیت کے ساتھ سفر کرانے والا بھی اللہ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کو ہم سے شرم آئے کہ یار یہ اکیلے اٹھے ہوئے اور ہم خراٹے لے کے سو رہے ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کو. ان کو شرم آ نہیں رہی، ہمیں اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. کتنی بے شرمی کی بات ہے. یا نہیں، میں کھڑا ہوا، میں نے اذان کہی وہاں پہ سور، تو میں نے کہا شاید ان میں سے کسی اور بے شرم کو بھی غیرت آ جائے. اور عجیب بات ہے، جب بھی آپ اذان کہو تو ایک، چونکہ بہرحال ہیں سب مسلمان، کسی نہ کسی کو شرم آ جاتی ہے، دو چار اٹھ جاتے ہیں وضو بنا کے آ کے جماعت میں شرکت کر لیتے ہیں، اور اس میں بھی صفحے بنائیں کسی بھی طریقے سے ممکن ہو. ٹرین میں صف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس طرح سے ممکن ہو تھوڑی بہت صف بنا لیں، اس میں جماعت سے نماز پڑھیں. ہاں امام کو چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت کہیں جا رہی تھی، ہمیں یہ واقعہ سنایا کسی نے، اسٹیشن پہ گاڑی رکی، وہ امام صاحب نے پتہ نہیں کیا الحمدللہ رب العالمین تو کہ پھر الرحمن الرحیم، تو کیا لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو بھائی، جلدی جلدی سے مختصر تلاوت کرو. اور تو ایسا ہوا، ایک رکعت ہوئی ہے کہ ٹرین نے ہارن دینا شروع کر دیا، اب اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہے. تو اب ایمان جو ہے نا مقتدیوں کا ایمان داؤ پہ لگا دیا انہوں نے، اب پتہ چل رہا تھا کس میں کس کا کتنا وقت لگا ہوا ہے، ان میں سال والا کون سا ہے، چار مہینے والا کون سا ہے، چلے والا کون ہے اور سیروزے والا. تو سب سے پہلے سیروزے والوں نے پیچھے سے کھسکنا شروع کیا سیروزے مقامی گشت والے سب سے پہلے نکلے، پھر سیروزے کی جماعت نکلی، اس کے بعد چار مہینے والے، امام صاحب آخر میں اکیلے رہ گئے، وہ شاید ان کی ٹرین رہ گئی ہے، وہ اس لیے بھی بھاگ سکتے تھے، اگر وہ بھاگتے نا لوگ پکڑ لیتے ان کو، کہہ رہے خود ہی تو پھنسوایا ہمیں چھوڑ کے، اس عین عالم شباب میں ہمیں تنہا چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، کس منہ سے بھاگ رہے ہو. یہ بھی عجیب سی بات ہے. یا ایک بات چل پڑی ہے اسی موضوع سے متعلق، ایک اہم بات یہ بھی کہ ٹرین میں بسا اوقات ایک بالغ آدمی کو احترام بھی ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات عورت حیض سے پاک بھی ہو جاتی ہے، تو اس پہ غسل فرض کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوتی ہے. یہاں پر غسل کرتے ہوئے مرد کو بھی شرم آتی ہے اور عورت کو بھی شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں اب کیسے ہم غسل کریں بھائی، کیسے غسل کریں، یہ تو ممکن نہیں ہے. لہذا یہاں نمازیوں کی مثالیں دے رہا ہوں، بے نمازی تو ماشاءاللہ ان کی تو مثالیں نہیں ہیں. تو یہاں خواتین بھی فرض نماز چھوڑ دیتی ہے اور مرد بھی ایسے موقع پر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے. بعض دفعہ میرے پاس، اب دیکھو بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے دین کی، تو میرے پاس بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے فجر کے وقت ٹرین سے کسی کا فون آ رہا ہو، حضرت سوئے تھے، احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو کیا گنجائش ہے نماز چھوڑنے کی، کیونکہ نہانے کی جگہ نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہانے کی جگہ تو ہے، ہم نے تو ٹرینوں میں سفر کیا، جگہ ہے، آپ جاؤ بیت الخلاء، وہاں لوگ بہت پڑے ہوئے ہوں گے دروازے کے کنارے پر، ایک ایک کو ڈنڈے مار مار کے اٹھاؤ. یہ سوچو اگر مجھے قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا تو اٹھاتا یا نہیں اٹھاتا ان کو میں، کیا خیال ہے بھائی، کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ پڑے ہیں غریب لوگ، پڑے رہنے دو، میں شلوار میں ہی کر لوں گا اس دفعہ، ہمیشہ بیت الخلاء میں کیا، اس دفعہ شلوار میں سے، کوئی کر لیتا ہے ایسے؟ نہیں بھائی، یہ ضرورت ہے، اٹھانا پڑے گا. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ سب بات بتا رہا ہوں، یہ پوچھنے والے یہ سب باتیں ذکر کرتا ہے کہ وہاں تو گھسنے کی جگہ نہیں، اور پھر وہ بیت الخلاء میں نہائے کیسے وہاں جائے. میں ان سے کہتا ہوں بھائی کسی سے لوٹا ادھار لے لو، یا اپنے پاس ایک لوٹا رکھا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، کسی طرح گھسو اور پھر وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ اور نلکے سے لوٹے میں پانی بھرو، جسم پہ بھالو پانی، کیا جائے، مرد کے لیے بھی ہے یا عورت کے لیے بھی. تو یاد رکھو ایسی صورت میں نماز کا قضا کرنا جائز، بولو بھائی نہیں ہے، کیونکہ پانی موجود ہے، اس ڈبے میں نہیں اگلے میں چلے جائیں، اس میں نہیں اگلے میں چلے جائیں، جہاں تک انجن ہے نا، انجن سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اتنے گر جائیں گے مر جائیں گے، یہاں شریعت نے چھوٹ دے دی، انجن تک پہنچے کہیں نہ کہیں پانی مل جائے گا. اور مرد کو اگر اتنی بھی جگہ نہ ملے، بیت الخلاء ملا تو کہیں اتنی جگہ اگر مل جاتی ہے کہ وہ دھوتی باندھ کے غسل کر سکتا ہے، کہیں دروازے پہ بیٹھ کے خوب سمجھ لیں کہ اس کو دھوتی باندھ کے وہاں بھی غسل کرنا پڑے گا، ایسے موقع پہ اس کو شرم و حیا کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ فرض جو ہے نا صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ چھپانا مرد پہ فرض ہے. ایسے موقع پر مرد کو شرم کرنا کہ میں اپنی قمیض کیسے اتاروں اور میں اپنا پاجامہ کیسے اتاروں، یہ جائز نہیں ہے. یہاں شرم کو بالائے طاق رکھ دیں. ویسے تو ہر جگہ جناب آپ دیکھیں ذرا سا پھڈا ہوتا ہے نا، تو بنیان لڑکوں کو دیکھیں نا، بنیان اتار کے آ جائے گا اپنی باڈی دکھانے کے لیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھائی میری باڈی اس قابل نہیں ہے کہ میں چانپے نظر آتی ہیں اگر میں بنیان اتارتا ہوں نا، میرے لیے کوئی رعایت ہونی چاہیے. خیر وہ غذا کر رہے تھے. تو یہ میں سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب اللہ نے نماز فرض کر دی ہے تو غسل جس طرح بھی ممکن ہو کرنا پڑے گا. ہاں اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ گئے اور وہ بیت الخلاء کے باہر وہ پڑے ہوئے ہیں لوگ مار مار کے تھک گئے، اٹھ کے ہی نہیں دے رہے کم وقت، صحیح ہے نا، اور اسی میں سورج طلوع ہو گیا، اب نماز قضا ہو گئی، یا آپ نے اپنی طرف سے ہر طرح سے کوشش کر لی ٹرین میں پانی نہیں ہے. یہ میں پھر بتا دوں کہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ٹرینیں چلا کرتی تھی. کہیں آپ کسی غلط فہمی میں کل ٹکٹ وکٹ کروا دیں لاہور کا ٹرین میں تو بھائی اچھا یہ تو ایسا نہیں ہے. تو پانی ہی نہیں آ رہا کہیں بھی ٹرین میں, تو انتظار کریں اسٹیشن تک پہنچنے کا. اگر امید ہی ہے نا کہ اسٹیشن تک گاڑی نماز کے ٹائم کے اندر اندر پہنچ جائے گی, انتظار کریں اسٹیشن سے بھریں, یا تو اسٹیشن پہ ہی نہ لیں یا لا کے وہی بیت الخلاء میں جو طریقہ بتایا. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اتنا مشکل کام نہیں ہے, ہو جاتا ہے آرام سے. عورت پہ بھی نماز فرض ہے. جب مشکلات پیش آئے نا کہ بھائی یہ کیا میں قضا کر لوں گا, تو فوراً قرآن مجید کی آیت سوچیں تو اللہ نے بتایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, مقررہ اوقات. اور اللہ نے مومنین کا لفظ بتایا, مسلمین نہیں کہا یہاں پہ. مومنین اس لیے کہ جن کا ہم پر ایمان ہے. تو یاد رکھو اگر میری ذات پر ایمان ہے تو پھر اس پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا کہ مجھ پر نماز مقررہ وقت میں فرض ہے. اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو. تو میں یہ کر رہا تھا چونکہ نماز اتنی اہم چیز ہے, اس لیے اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انھا لکبیرۃن الا علی الخاشعین. فرمایا یہ بہت مشکل ہے. سوچئے جس بات کو اللہ مشکل کہہ رہا ہو وہ واقعتا مشکل ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر صرف اتنی آیت نازل ہوتی نا تو پھر ہم سب نماز چھوڑ دیتے. تو یہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار اس, بہت مشکل ہے. لیکن آگے اللہ نے ایک استثناء کر دیا. ایک کیا کر دیا؟ استثناء. وہ استثناء یہ کر دیا الا علی الخاشعین, فرمایا ان پر مشکل نہیں ہے جن کے دلوں میں ہمارا خوف ہے. ان پر مشکل نہیں ہے جن کے دلوں میں ہمارا خوف ہے. کیونکہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے انسان چھوٹی مصیبت کو اختیار کرتا ہے. جہاں دو مصیبتیں ہوں نا, ایک بڑی اور ایک چھوٹی, تو چھوٹی مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کو پتا ہے کہ ہم کھاتے اللہ کا ہیں, پہنتے اللہ کا ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا ہے. تو اگر ہم نے اللہ کی ندا پہ لبیک نہیں کہا تو قیامت کے دن کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے یہ چھوٹی مصیبت برداشت کر لیتے ہیں. جہاں انسان کے سامنے دو آپشن ہونا, اس کو پتا ہے یا نہیں تو آپ کو ایک تالاب میں چھلانگ لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے, آپ کو تیرنا آتا نہیں تالاب میں, اور دوسری طرف آگ جل رہی ہے گڑے میں, اور کہا گیا کہ پانچ منٹ ہیں دونوں میں سے ایک میں چھلانگ لگانی ہے, تو پھر کہاں چھلانگ لگاؤ گے؟ تالاب میں. کیونکہ شاید کوئی بچا لے, شاید میں دو چار ایسے جو ہے نا, وہ ممکن ہے گہرا ہی نہ ہو, یہ دکھایا جا رہا ہو حقیقت میں نہ ہو, تو وہاں پہ تالاب میں چھلانگ لگانا آسان ہوگا. اس لیے کہ مقابلے میں کیا ہے؟ آگ ہے. اور اگر مقابلے میں آگ نہ ہو پھر تالاب میں چھلانگ لگانا مشکل ہوگا. تو انسان کی فطرت ہے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت اختیار کر لیتا ہے وہ. اب ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا خوف دل میں کیسے پیدا ہو؟ اس کا بھی آگے اللہ نے قرآن مجید میں جواب دے دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ. تھوڑے سے وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ جو بیٹھے پیچھے دیکھ رہے ہیں دوسرے کو. اللہ کا خوف دل میں کیسے پیدا کیا جائے؟ تو اس کے نسخے آگے اللہ نے بیان کر دیے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. فرما انہیں ہر وقت یہ گمان رہتا ہے کہ ایک دن ان کی اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے, اور یقیناً بالآخر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہی اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں. تو یہ استحضار پیدا کر لیا جائے اگر اپنے اندر, تو اس سے اللہ کا خوف بھی پیدا ہو جائے گا اور نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاتا ہوں. کیا استحضار؟ کہ یہ استحضار کہ مجھے یہ سب چھوڑ چھاڑ کے ویسے ہی جانا ہے. نماز میں رکاوٹ بیوی بچے بنتے ہیں, دوست احباب بنتے ہیں, کاروبار رکاوٹ بنتا ہے, ملازمت رکاوٹ بنتی ہے, ڈرامے رکاوٹ بنتے ہیں, فلمیں رکاوٹ بنتی ہیں, کرکٹ کے میچ رکاوٹ بنتے ہیں, فٹ بال کے میچز رکاوٹ بنتے ہیں, ٹورنامنٹ رکاوٹ بنتے ہیں, اور اس قسم کی بہت ساری شادی بیاہ کی تقریبات رکاوٹ بنتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بالآخر میں نے ایک دن ویسے ہی چھوڑ دینی ہے. آج نہیں چھوڑوں گا تو کل اللہ چھین لے گا مجھ سے. قبر میں کوئی میچز نہیں لگتے، آپ کو قبر میں جانے کے بعد پتہ نہیں چلے گا کہ پاکستان جیت رہا ہے اس دفعہ یا انڈیا جیت رہا ہے، پتہ چلتا ہے وہاں جا کے؟ شاید پتہ چلتا ہوگا، آپ لوگوں کو جواب نہیں دے رہے ہیں بھائی، تو یہ چھوڑ چھاڑ کے ویسے ہی چلے جانا ہے یہاں سے، بیوی بچے چھوٹ جائیں گے، ڈرامے فلمیں، قبر میں کوئی ایسا سیٹ اپ ہے انٹرنیٹ کا کوئی انتظام کہ آپ کو لیٹسٹ خبریں ملتی رہے وہاں پہ کہ بھائی اس دفعہ یہ والی فلم ریلیز ہوئی ہے تو کیا خیال ہے؟ دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم اپنے کوئی کمنٹس دے دیں اس بارے میں، یا کوئی ڈراما وہاں پہ قبر میں لگایا جا رہا ہو تو ویسے ہی چھوڑ کے جانا ہے، تو ایک دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے آج اللہ کے لیے چھوڑ دو، کل جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو کچھ تو ہوگا اللہ، ڈرامے تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ڈراما لگا ہوا تھا، میچ لگا ہوا تھا، دوست احباب کی مجلس تھی، محفل تھی، تیری خاطر چھوڑ کے چلا گیا تھا، تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے آج تو میں نے تجھ سے چھڑوا لی یہ سب چیزیں، اس وقت میں نے نہیں چھینی تھی، تو خود اپنے اختیار سے چھوڑ کے میرے پاس آیا تھا، تو آج میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ استحضار پیدا کر لو، یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ ساری باتیں وہ بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نمازیوں کے لیے نازل کیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، نمازیوں کے لیے نازل کیے کہ یہ استحضار پیدا کر لو، یہ دکان میں نے چھوڑ کے جانا کہاں ہے، ایک تو چھوڑنی بھی اور پھر جانا اللہ کے پاس ہے، تو جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو جب اللہ بلا رہا ہے تو پہلے ہی اس کے دربار میں جا کے حاضری دے دو، آج نظر نہیں آ رہا، غائبانہ غیب پر یقین رکھ کے اس کے دربار میں چلے جاؤ، کل اس کا دربار نظر آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صفے اول میں دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں قیامت کے دن بھی وہ صفے اول میں ہوں گے اللہ کے جب دربار لگے، اللہ کہے گا تم آگے آ کے بیٹھو، دنیا میں تم ہی آگے آ کے بیٹھا کرتے تھے، اور جو پیچھے آتے ہوں گے تو وہ آخرت میں بھی ان کو پیچھے ہی جگہ ملے گی۔ تو یہ جو مسجد میں آزان ہے یہ اللہ کے دربار لگتا ہے مسجد میں، اور اس کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، عقل مند سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دربار آ جاتے ہیں، بیوقوف اپنی دکان میں اور کاروبار میں مشغول رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بیان کیا ہے نماز کی عبادت کے صبر کرنے کے لیے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں، تو کوشش کریں نمازی بننے کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے، تو حالانکہ وہ تو نماز کے پابند تھے، پابند کا مطلب جیسا پابند ہوں ایسا موت تک پابند رہنے کی مجھے بھی اور میری اولاد کے بھی۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ان کی ایک صفت بیان کی، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، فرمایا اسماعیل اللہ کے نیک بندے تھے اس لیے کہ اپنی اہل و اولاد آل و اولاد کو بیوی بچوں کو نماز اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو جس گھر میں سربراہ میں دینی جذبہ ہوگا نا، اس کو اپنے بیوی بچوں کی نماز کی جتنی فکر ہوگی اس سے زیادہ فکر کسی چیز کے لیے، اس سے زیادہ فکر کسی چیز کے لیے ہوگی۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے، دیکھا ابھی تک بیوی بچے نماز کے لیے اٹھے نہیں ہیں، تو ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں گھر کے اندر، بستر اٹھا کو اٹک پٹک کرنا، سب سمجھ جاتے ہیں بھائی ابا ہر چیز برداشت کر لے گا، گھر میں کسی بے نمازی کو برداشت نہیں کریں۔ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی، وہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، تو نماز پڑھتے ہی گھر آ کے دیکھتے کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے، جو سو رہا ہوتا تھا اس بیچارے کی کمبختی، بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، اس کی کمبختی آ جاتی تھی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میرے بھائی تھے اب تو ماشاء اللہ پکے نمازی بن گئے، اس کو کتنے پکے نہیں تھے وہ، ہم تو بہت ہی چھوٹے تھے، تو والد صاحب کے روب اور دبدبے کی وجہ سے نا کہ گئے اب آگے ایک دم ہنگامہ ہو جائے گا، اب دل چاہ نہیں رہا نماز پڑھنے کا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اٹھے مجھے بھی اٹھایا چلو بھائی چلتے ہیں، مجھے اس لیے تاکہ یہ گواہ بن جائے کہ ہاں اٹھے تھے، تھوڑا سا آگے چلے مجھے چلتا کر دیا واپس دوسرے دروازے سے داخل بستر میں، تاکہ ابا کو یہ پتا چلے ہاں بھائی اٹھے تھے ابھی پڑھ کے سوئے ہیں۔ خیر وہ شروع کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے وہ بھی الحمدللہ پکے نمازی ہیں۔ تو اتنا روب تھا بھائی گھر میں، بعض دفعہ پنجاب سے یا ادھر ادھر سے کوئی رشتے دار آتے تھے جو نمازی نہیں ہوتے تھے، تو ایک دن مجھے یاد ہے ہماری کوئی قریبی رشتے دار خاتون آئیں، والدہ نے بہت اصرار کیا رات کو ٹھہر جاؤ یہاں پہ. انہوں نے کہا بڑے مسئلہ ہے یہاں, رات نہیں ٹھہر سکتے, ٹھیک ہے نا, صبح کو بڑی مصیبت آتی ہے یہاں پہ. وہ یہ نہیں دیکھتے کون بے نمازی ہے کون نمازی. گھر میں اگر ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. والد صاحب کہتے تھے ہمارے گھر میں ایسی نحوست کیوں ہو کہ اس کے پڑوسی بھی اس نحوست کے اثرات ان پہ بھی جائیں. یہ نہیں پتا کہ پڑوسیوں میں کوئی بھی نہیں پڑتا, ان کی آ رہی ہمارے, ہماری نہیں جائے وہاں پہ. تو ایک تو پڑوسی پڑھتے تھے, ایک نہیں پڑھتے تھے بالکل. لیکن بھارت تو یہ نبی علیہ السلام نے بھی حکم دیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو, جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر نہیں پڑھتا تو پٹائی لگاؤ اس کی. تو پٹائی لگانے کا حکم ہے. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں بے نمازی عورت, یعنی بیوی میری بے نمازی ہو, تو اس کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتا, اس کو میں طلاق دے کے فارغ کروں گا اگرچہ اس کا مہر میرے ذمے کیوں نہ رہ جائے. یعنی مہر ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں, پھر بھی میں اسے پہلے فارغ کروں گا, تو قرض مقروض ہو جاؤں گا. لیکن یہ عبداللہ بن مسعود کے لیے حکم تھا, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس دور میں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا. تو آپ میں سے کسی کی بیوی اگر بے نمازی ہے تو اس کو محبت سے سمجھائے, مارے پیٹے بھی نہیں, کیونکہ مارا تو پھر آپ کو بھی کچھ دنوں میں نماز چھوڑنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. سسرال کی طرف سے اتنا دباؤ پڑے گا آپ کے اوپر کہ آپ کہو گے کہ بھائی وہ دباؤ میں آ کے خود بھی چھوڑ دو گے. آج کل مار پیٹ کا دور نہیں ہے, بس آرام سے سمجھا دیں اس کو, علماء کے بیانات میں لائیں. اور حیرت اس پر ہوتی ہے کہ بیوی نماز پڑھتی ہے, بعض جگہ شوہر کم بہت نہیں پڑھتا, وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا نماز, حالانکہ اس کو تو اللہ نے سربراہ بنایا ہے. قیم کہتے ہیں جو حاکم, اس کا کام ہے خود بھی دین پہ چلنا, اہل و عیال کو بھی چلانا. تو بھائی پابندی کریں گے نہیں کریں گے اسے, جیسے میں نے عرض کیا نا, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق دے. تو بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو علماء نے جو بیان کیا ہے نا کہ صبر کی 3 قسمیں, اس پر بات چل رہی تھی. ایک صبر عن المعصیات, گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. دوسرا ہے صبر عن الطاعات, نیکی پر یعنی فرائض پر, جن میں سب سے نماز کو اس لیے میں نے چھیڑا کہ وہ سب سے اہم ترین فرض اسلام میں نماز ہے, اور سب سے مشکل ترین بھی یہی ہے. تو اس اطاعت پر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم رکھنا, اس میں جو مشکلات آئیں ان مشکلات سے گزر جانا, ان مشکلات کی پرواہ نہ کرنا, اور نماز کو پھر بھی قائم رکھنا. اور تیسری چیز ہے الصبر علی الشدائد, اللہ کی طرف سے جو پریشانی آتی ہیں, جو نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں برے لوگوں پر بھی آتی ہیں, ان پریشانیوں میں شکوے شکایتیں نہ کرنا, صبر کرنا. جیسے حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام پہ پریشانی آئی, بچہ بچھڑ گیا ان سے, ایوب علیہ السلام پہ پریشانی آئی, بیماری آ گئی, بہت سخت بیمار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سینکڑوں پریشانی آئی, صحابہ کرام پہ, تابعین, تبع تابعین, آج بھی ہم جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کی پریشانی ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, قتل و غارت ہے, کچھ اللہ کی طرف سے قدرتی حادثات ہیں, کچھ انسانوں کے بنائے ہوئے حادثات ہیں. ان تمام پریشانیوں میں اپنے دین و مذہب کی حفاظت کرنا اور اللہ کی تقدیر پہ راضی کرنا. ہاں, پریشانی کو دور کرنے کے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر بیمار ہو گئے تو صبر کا مطلب یہ نہیں کہ علاج کرائیں, علاج کراتے رہے انسان, لیکن جب تک بیماری مقدر ہے صبر کرتا رہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کو برداشت نہ کریں, لوڈ شیڈنگ ہے تو صبر کا حکم میں برداشت کرو. کوئی احتجاج کر سکتا ہے تو وہ کرے, ان کم وقتوں پہ احتجاج ہی کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ جہاں جہاں جن جن علاقوں میں احتجاج ہوا ہے نا وہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے. تو ایک دفعہ جائیں کے ایس سی کے دفتر کا گھیرا کر کے بیٹھ جائیں اور بولیں اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک لوڈ شیڈنگ ہمارے علاقے کی ختم نہیں ہوگی. 3 دن گھیرا کریں, ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. وہ ختم ایسے نہیں ہوگی, آپ کے علاقے سے ختم کریں گے, اسے دوسرے کے پہ ڈال دیں گے. وہ تو وہ اس طرح سے گھماتے رہتے ہیں, لیکن پھر وہ سرکل گھومتے گھومتے آپ کا نمبر کافی دنوں کے بعد آئے گا. تو یہ جو صبر, یہ جو آج ہم جس عذاب میں ہیں نا ملک کی, ہماری کوئی اپنی بنائی ہوئی پریشانی ہے. تو 3 قسمیں یاد رکھیں, صبر عن المعصیہ, تینوں موقع جب بھی آئے نا, گناہ کا موقع آئے فوراً سوچ لیں اللہ نے سورہ آل عمران کے آخر میں کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, صبر کرو. گناہ سے بھی بچنے کے لیے صبر کرو, فرائض واجبات کو پورا کرنے کے لیے بھی مشکلات آئیں گی. دین ایسا حلوہ نہیں ہے کہ وہ مزے میں سارے کام ہو جائیں, کچھ نہ کچھ تو خواہشات کو کچلنا پڑے گا. اور تیسری چیز, جب کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے, اس پہ بڑے فضائل ہیں. میں انشاءاللہ پھر وقت ہوا تو اگلے ہفتے بتاؤں گا کہ مصیبت پہ صبر کرنے کے کس قدر فضائل ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں ایک شخص نیکیاں دیکھے گا اپنی اور کہے گا اللہ یہ اعمال تو میں نے کیے ہی نہیں ہے, مجھے تو نہیں پتا کہ میں اتنا اچھا تھا. تو تو اللہ کہیں گے فلاں مصیبت آئی تھی تجھ پہ، مالی پریشانی تو نے صبر کیا، تیرے بچے کا انتقال ہو گیا تو نے صبر کیا، فلاں حادثہ ہو گیا تو نے صبر کیا، تو یہ اس صبر کے بدلے میں نے تجھے بدلا دیا ہے۔ تو وہ شخص تمنا کرے گا کہ کاش میری زندگی پریشانیوں میں ہی گزری ہوتی، اتنا اجر ملے گا اس کو۔ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ سب کو مصائب سے، مصیبتوں سے بچائے، لیکن اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے تو اللہ اس کے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے سوالات پوچھے، یہ خاتون نے پوچھا ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے شادی کے 6 مہینے بعد خلع لے لی، کورٹ کے ذریعے لی تھی، اب عدت ختم ہوئے 4 مہینے ہو چکے ہیں، میرے شوہر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ابھی تک انہی کے نکاح میں ہوں، معلوم یہ کرنا ہے کہ نکاح باقی ہے یہ ختم۔ یہ دیکھا جائے گا کہ خلع کس بنیاد پہ کیس داخل کیے ان خاتون نے، شوہر عدالت میں حاضر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس نے سگنیچر کیے تھے یا نہیں کیے تھے، تو یہ اس کے بغیر جواب دینا ممکن نہیں ہے کہ پوری تفصیل لکھ کے لائیں، اور یا خلع کی وہ کاپی بھیج دیں، اس کے بعد پتہ چلے گا۔ رجب کے کونڈے کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ کونڈوں کا میں کئی دفعہ کونڈا نکال چکا ہوں، انٹرنیٹ پر بھی ایک بیان ہے شاید اس کا نام کونڈوں کا کونڈا، یہی نام ہے کچھ اور نام، یا رجب کے کونڈے کے نام سے ہو گئے، لیکن اس کا نام بدل کے کونڈوں کا کونڈا کر دیں۔ یہ کونڈے پتہ نہیں کیا بھلا، یہ بہرحال بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ کیا فرما؟ دیکھیں شریعت میں کھانا پینا عبادت نہیں ہے، یاد رکھو، صرف 3 موقعوں پہ کھانا پینا اچھا کام ہے۔ ایک، بقرعید میں شریعت کہتی ہے روزہ نہیں رکھو، خوب کھاؤ، کیونکہ اللہ نے گوشت دیا تو کھاؤ۔ ایک عید الفطر، وہ بھی عید ہی میں داخل ہے، اس دن بھی کھانے پینے کا حکم ہے، روزہ نہیں، نبی علیہ السلام کھاتے پہلے تھے عید الفطر کے دن، نماز بعد میں پڑھتے تھے، یہ 2 موقع ہو گئے۔ اور تیسرا موقع ہے ولیمہ، شادی ہوئی ہے تو شادی چونکہ شریعت میں بہت اچھا کام ہے، عبادت ہے، تو اللہ کہتے ہیں خود بھی ولیمہ کرو جس کی شادی ہوئی ہے، اور اس کے ولیمے میں شرکت بھی کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرایا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اس لیے کہ وہ ایک آدمی نے شادی کی اتنا اچھا کام کیا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا وہ۔ تو شریعت ہماری انہوں نے شادی کی حوصلہ افزائی کے لیے کہتی کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، ہمارے یہاں کہتے ہیں کیوں کہ اس کمبخت نے ابھی کوئی عمر تھی شادی کرنے کی اس کی، تو اس لیے شریعت نے اس نظریے کو ختم کرنے کی، شادی کی ہے کھاؤ، وہاں جا کے نہیں بھی دل چاہ رہا تو شرکت کر لو۔ اور یہاں تک حکم ہے کہ نقلی روزہ رکھا ہے تو وہ توڑ دو نقلی روزہ، بعد میں فقہ لکھتے ہیں قضا کر لو، لیکن اس دن نقلی روزہ توڑ دو ولیمے کے قبول کرنے کے لیے۔ تو یہ 2 موقع 3 موقع ہو گئے کھانے کے، چوتھا موقع کھانے کا ہے عقیقہ، بچہ پیدا ہوا تو خاندانی منصوبہ بندی والے تو اس دن روزہ رکھتے ہیں کہ کسی ایک اور بچے کا نسل میں اضافہ کیوں ہو گیا، غربت مہنگائی بڑھ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو اتنا اچھا کام ہو گیا کہ 2 بکرے حلال کر کے گوشت خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، بکرے نہیں تو 2 دمبے کر دو، گائے میں حصہ ڈال لو، اور گوشت ہونا چاہیے، دال پہ چنے کی دال، دال چاول، بریانی پہ نہیں، کیونکہ یہ چکن بریانی اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جتنی دعوتیں رکھی ہیں ان میں بڑا گوشت رکھا ہے، اللہ نے جتنی دعوتیں، بقرعید کی دعوت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اس میں مرغی کی قربانی ہو جائے گی، کوئی پورے کریٹ کے کریٹ مرغیوں کے، دیسی مرغیوں کو بھی ذبح کر دے اللہ خوش نہیں ہوتے، اس میں بکرا، دمبا یا گائے یا اونٹ کرنا پڑے گا۔ اللہ کو پتا ہے کہ یہ جو طاقت اور توانائی اور ذائقہ میں نے اس دمبے اور بکرے اور اونٹ اور بھینس میں رکھا ہے نا، اور جو بیل میں رکھا ہے، وہ نہ فارمی میں ہے نہ وہ دیسی مرغی میں ہے، بڑے گوشت میں اللہ نے طاقت، مچھلی میں بھی نہیں ہے وہ، مچھلی میں وٹامنز ہوتے ہیں، جو طاقت اور قوت گائے اور اونٹ کے اور بکروں کے گوشت میں ہے نا وہ مچھلی میں نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں مچھلی والے کیسے پتلے پتلے باریک باریک سے ہوتے ہیں، افغانی مچھلی نہیں کھاتے دمبے کھاتے ہیں، طالبان جو ہے نا افغانستان میں دمبے کھاتے ہیں تبھی لڑ رہے ہیں امریکہ سے، اگر مچھلی کھاتے نا تو بال وال تو کالے ہوتے، آنکھیں بھی بہت اچھی ہوتی، مگر ان کے بازو میں طاقت لڑنے کی نہ ہو۔ لڑنے کی طاقت جب ہی آتی ہے جب دمبے، آج میرے پاس کسی کا فون آیا، ہمارے گھر میں پھڈے بہت ہو رہے ہیں، کسی کا فون آیا، میں نے کہا گوشت کھانا چھوڑ دیں، سبزی کھائیں، کھیرے کھائیں، ٹماٹر کھائیں اور میتھی پالک، یہ چیزیں کھائیں گے تو غضب کی قوت ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، سب بھائی بھائی بن جاؤ گے، شیر و شکر ہوگی، محبت سے رہو گے آرام سے۔ یہ کھاتے جو ہے نا، یہ گوشت کھا رہے ہو نا گوشت، تو یہ سارے اس کے فسادات ہیں۔ تو کھیرے ٹماٹر کھاؤ کچھ نہیں ہوگا، اس میں یہ ہے کہ بس تھوڑا بہت فولاد کی کمی پوری ہو جائے گی، اور پالک میں تو سونا کافی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بس یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوشت پسند ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم گوشت کھایا کرے۔ یہ چل رہا ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو گوشت کھایا کرے مسلمان قوم جو ہے نا, تو اس کے لیے اللہ نے ایک بقرعید کی دعوت رکھی, اس میں بھی مرغی کی اجازت, بولو بھائی, نہیں, نہ مچھلی کی نہ مرغی کی اجازت. دوسری دعوت اللہ نے رکھی ہے ولیمے کی, اس میں بھی گوشت کا حکم ہے, گوشت بڑے گوشت کا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی, بڑے غریب تھے یہ, جب نکاح ہوا اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ولیمہ کیا ہے, کہا کہ نہیں, فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ ضرور کرو اگرچہ ایک بکری ذبح کر دو, یہ نہیں فرمایا اگرچہ ایک مرغی ذبح کر دو, وہاں بھی بکری کا, بکرے یا بکری کا ذکر فرما رہے اللہ کے نبی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بقرعید کے جانور میں اگر کوئی ایک حصہ ولیمے کا ڈال لے تو بھی قربانی جائز ہے, کیونکہ ولیمے کے لیے حصہ لینا جو ہے نا یہ بھی عبادت ہے, تو جانور قربانی کا اس میں ساتوں حصے عبادت کے ہونے چاہیے, جیسے عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں, قربانی کا ڈال سکتے ہیں, ولیمے کا بھی ڈال سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی اس میں بھی عبادت کا عنصر ہے, تو اس میں بھی بڑا گوشت رکھا گیا ہے. اور چوتھی چیز عقیقہ ہو گیا, عید الفطر ہو گئے, اور ولیمہ, یہ تین چیزیں ہو گئیں جس میں کھلائی پلائی ہے. اس کے علاوہ شریعت کسی موقع پہ کھانے کی اسپیشل ترغیب نہیں دیتی, بھوکا رہنے کی دیتی ہے, روزہ رکھنے, روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا, دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں, صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں, شام کی چائے بھی چھوڑ دیں. تو شریعت میں نہ کھانا تو عبادت ہے, کھانا عبادت نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہندو پنڈت کا مناظرہ ہوا, کہنے لگا کہ کرامت دکھاتا ہوں میں بھی اپنی, اور آپ بھی اپنی کرامت دکھاؤ, میں کرامت یہ دکھاؤں گا کہ میں پوری ایک دیگ کھا کے دکھا دیتا ہوں, حالانکہ انسان کا پیٹ دیگ کے برابر نہیں ہوتا, لیکن میری یہ کرامت ہوگی, یہ میرے دین کے برحق ہونے کی علامت ہوگی کہ میں پوری دیگ کھا جاؤں گا اور مروں گا نہیں. واقعی عجیب سی بات ہے بھائی یہ. تو اب مولانا قاسم نانوتوی نے جواب دیا کہ بھائی دیگیں کھانا یہ بھینسوں کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ جو ہے کھا کھا کے موٹے ہو جانا, یہ بھینس کا کام ہے. پھر تو بھینس کا مذہب سچا ہے, اتنا کھاتی ہے. انسان جو ہے نا, انسان کو جو فضیلت ہے وہ اس لیے کہ یہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے. اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ یہ اپنی خواہشات پہ, جانور کنٹرول نہیں کرتا, انسان کنٹرول کرتا ہے. تو انسان کے لیے کھائے بغیر رہنا یہ کمال ہے. میں ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر گزارا کرتا ہوں, تو بھی ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر گزارا کر کے دکھا دیں. جو گزارا کر لے گا اس کا دین سچا ہے. وہ بیچارہ یعنی وہ جو ایک دیکھ کھا جاتا ہے, وہ ایک دن گزارا نہیں کر سکتا, وہ ایک ہفتہ کہاں سے گزارا کرے گا. تو یاد رکھیں, یہ کھانے پینے کے جتنے دھندے اس کے علاوہ ہیں, ان میں ثواب کا کوئی عنصر نہیں. ثواب ہے تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے, فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. یہ نہیں ہو سکتا تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہر مہینے ایام 20 کے 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں, تو اس کی بڑی فضیلت ہے. کھانا کہیں بھی نہیں ہے, نہ کونڈا نہ تیجا نہ 40واں, نہ کوئی بھی کھانے وانے کا سے اجتناب کریں. اچھا یہ کیا تھا, کیا فرماتے ہیں کہ اس بینک کے ملازم کا رقم مسجد میں لگانا کیسے, اگر کوئی بینک میں ملازم تھا, اس کی کاروبار کیش اس کی, اگر وہ کاروبار اس نے بینک ہی کی آمدن سے شروع کیا تو پھر کاروبار بھی صحیح نہیں ہے. اس کے ذمہ ضروری ہے کہ جتنی آمدن اس نے کاروبار میں لگائی تھی وہ تمام آمدن حلال پیسوں سے صدقہ کرے, پھر وہ کاروبار حلال ہو جائے گا. اسی کاروبار سے اگر کرے گا وہ تو پھر حرام در حرام ہے, حلال پیسوں کا کہیں سے انتظام کر کے اس سے وہ رقم صدقہ کرے. علماء لکھتے ہیں مکمل صدقہ نہ بھی کرے, صدقہ کرنا شروع بھی کر دے تو بھی کافی ہے, تو بھی انشاءاللہ وہ حلال ہو جائے گا. مجھے معلوم کرنا ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے خلع لیا, تو ہو چکا نا مسئلہ, یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ پھر کسی اور وقت تسلی سے یہ بیٹھ کے گھر پڑھ لوں گا انشاءاللہ. یہ دینے مجھے, میں گھر لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.